الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی مجلس میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ علماء کرام جب عوام الناس کو کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں جو بظاہر پابندیوں کی شکل میں اور فتووں کی شکل میں ہوتی ہیں کہ آپ ایسا کام نہ کریں، آپ ایسا لباس نہ پہنیں، آپ فلانی جگہ پر نہ جائیں، آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہ ہوں، تو یہ پابندیاں عوام کو بری لگتی ہیں، لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگتی. اور اس کی وجہ بھی بات کری تھی کہ انسان کا نفس آزادی پسند ہے، اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کو کوئی دوسرا کچھ کرنے کے لیے نہ کہے، کوئی پابندی نہ لگائے، وہ جو کرے اپنی مرضی سے کرے. نفس کی یہ طبعی حالت ہے، یہ اس کی نیچر ہے کہ وہ پابندی برداشت نہیں کرتا. جبکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے تو اس بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر میری لگائی ہوئی پابندیوں کے مطابق زندگی گزارو، اور پھر اس دنیا سے ہو کر کے جب تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو اس وقت میں تمہاری خواہشات کو پوری کروں گا، اس وقت تمہارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگاؤں گا اگر اس دنیا میں پابندیوں میں تم نے زندگی گزار لی. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کو جو کہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے اور ان پابندیوں کے تحت زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کو کہ مؤمن کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا مؤمن کے لیے ایک قید خانہ ہے، کیونکہ قید خانے کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں. جس مؤمن کو اللہ تعالی کی شدید محبت نصیب ہو جاتی ہے وہ ان پابندیوں کی حقیقت کو اچھی طریقے سے اپنے دل میں محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا دل آخرت سے جڑ جاتا ہے. جب مومن اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ قید خانہ ہی اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ قید خانہ برا نہیں لگتا، پھر وہ خوشی سے اپنے پروردگار کی بتائی ہوئی پابندیوں پر عمل کرتا ہے، اس کی نگاہ جنت پر ٹک چکی ہوتی ہے. لیکن ابتدا میں ایسا نہیں ہوتا، ابتدا میں تو اس کے اوپر یہ ناگوار گزرتی ہیں، لیکن کرہن یعنی کراہیت کے ساتھ ہی، ناپسندیدگی کے ساتھ ہی وہ ان پابندیوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، اس اعتماد پر کہ اس کے پروردگار نے آخرت کی زندگی میں اس کے لیے ایک بغیر پابندیوں کی زندگی تیار کر کے رکھی ہے. یعنی یہ جو مؤمن ہوتا ہے جو کہ پابندیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی خوشی سے پابندیاں نہیں برداشت کر رہا ہوتا، بلکہ اسی شرط پہ پابندیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو آزادی ملے گی، آزادیوں کے انتظار میں پابندیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے. آخرت کی زندگی کو حقیقت سمجھ کر کے کہ وہاں پر یہ پابندیاں اٹھ جائیں گی، وہ ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے. تو بات یہ سمجھائی تھی کہ یہ جو پابندیاں لگاتے ہیں تو یہ پابندیاں اپنی طرف سے نہیں لگاتے، یہ دراصل قرآن اور سنت کی بنیادوں پر ہی لگاتے ہیں، کی بنیاد پر ہی لگاتے ہیں. لیکن چونکہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آخرت تک کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے، اور اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا کہ زمانے کے حالات کے مطابق نئی وحی آ جائے، نئی کتاب آ جائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر جو نظام چلایا ہے وہ کیا ہے کہ اس دین میں جو احکامات لگیں گے وہ صرف قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی بنیاد پر نہیں لگیں گے، کی وجہ سے نہیں لگیں گے، بنیاد تو وہی ہوگی،
فاؤنڈیشنز تو وہی ہوں گی قرآن اور حدیث، لیکن یہ احکامات آگے بھی ہر دور اور ہر زمانے کے جو علماء کرام ہوں گے وہ اپنے اجماع اور قیاس کی بنیاد پر اس زمانے کے حالات کے مطابق نئے حکم بھی دیتے رہیں گے، اور یہ نئے حکم جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوں گے، یہ کوئی بدعت نہیں ہوگی، یہ دین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے تحت ہم نے پھر الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرفات کا خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آئندہ کوئی احکامات آئیں گے نہیں، لیکن جو نئے احکامات ہوں گے وہ آئیں گے قرآن و سنت کے اصولوں کے تحت ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے تحت ایک مثال سے بات سمجھائی تھی کہ یہ جو پابندیاں لگاتے ہیں، پابندیاں لگانے کا اصل مقصد جو کہ شریعت کا مقصد ہے، مقاصد شریعت، وہ کیا ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی میں انسان ان پابندیوں میں رہ کر کے زندگی نہ گزارے تو اس کا اپنا نقصان اس دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا۔ یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جی بس پابندیاں لگا کر کے خوش ہو رہے ہیں تاکہ تمہاری زندگی مشکل میں گزرے، تمہیں تکلیف ہو، تمہیں اذیت ہو، تمہاری خواہشات پوری نہ ہو سکیں۔ پابندیاں لگانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندے جو ہیں وہ پریشان رہیں، تکلیف میں رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے، اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ان پابندیوں کو قبول کرو گے، ان پہ عمل کرو گے تو تم خود اس دنیا کی تکلیفوں سے، اس دنیا کی اذیتوں سے بچ کر کے زندگی گزار سکو گے، تمہاری زندگی کے اندر سکون ہوگا، تمہارے اندر کا بھی سکون ہوگا، یعنی تمہارا دل بھی مطمئن ہوگا اور تمہارے باہر کا بھی سکون ہوگا، تمہارے گھر کے اندر بھی سکون ہوگا، تمہارے معاشرے میں بھی سکون ہوگا، تمہاری دنیا میں بھی سکون ہوگا، فساد نہیں ہوگا تمہارے اندر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر کے اندر اور بر کے اندر، خشکی میں اور تری کے اندر جو فساد پیدا ہوا ہے وہ تو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کر کے پیدا ہوا ہے۔ اگر ان پابندیوں کو تم اپنا لیتے، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی ہی ہیں اصل میں، یہ بہت زیادہ شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں، تھوڑی سی پابندیاں ہیں، اگر تم کر لیتے تو تمہارا اندرونی فساد بھی ختم ہو جاتا، تمہارا بیرونی فساد بھی ختم ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے عین فائدے کے لیے، اس دنیا کی زندگی میں آ کر کے تھوڑی سی پابندیاں برداشت کر کے سکون ہی سکون میں تم رہ سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد تمہارے مزے ہی مزے، ایش ہی ایش، آرام ہی آرام۔ وہاں پر تو یہ تھوڑی پابندیاں بھی نہیں ہوں گی جو کہ اس دنیا کی زندگی میں، یہ بھی نہیں ہوں گی اس زندگی کے اندر۔ تو یہ سمپل سی ایکویشن ہے۔ اب اسی کے اوپر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ جی یہ پابندیاں جو لگاتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لگائیں اور صحابہ نے نہیں لگائیں اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ تو اس کے تحت کیا مثال دی تھی کہ بھئی جس طریقے سے ڈاکٹرز انفیکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے پریکاشنری میجرز بتاتے ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی دنیا نے ایکسپیرینس کیا، پتہ نہیں وہ کہاں سے ختم ہو گیا، لیکن ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو گیا ختم۔ لیکن تھا تو کیا تھا؟ بھئی بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کرو گے، بچنے کے لیے ماسک لگاؤ گے، بچنے کے لیے فلانا کوارنٹین کرو گے، بچنے کے لیے جو ہے وہ دور ادھر نہیں جاؤ گے، ادھر نہیں جاؤ گے، سفر نہیں کرو گے، ملاقات نہیں کرو گے، فلانا نہیں کرو گے، فلانا نہیں کرو گے۔ تو دنیا نے پہلے تو جس کے اوپر بنتی تھی نا، جو کہ وائرس کا شکار ہوتا تھا اس کو کہتے تھے سمپٹومیٹک، جس کے اوپر سمپٹمز آتے تھے، خالی اس کو تجربہ ہوتا تھا پابندیوں کا۔ اب نئی چیز کیا آئی پچھلے 3 سال کے اندر؟ اے سمپٹومیٹک پابندیاں۔ اسی پہ کچھ ڈاکٹر جو تھے جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے آج تک جو ہے وہ اے سمپٹومیٹک پابندیاں نہیں دیکھیں۔ اے سمپٹومیٹک کیا؟ سمپٹمز ہیں ہی نہیں پھر بھی پابندی ہے نا بھائی۔ تو بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں نہیں اتنا خطرناک ہے نہیں، سمپٹمز کے انتظار کیے پہلے ہی پابندی لگاؤ، سمپٹمز آ جائیں گے پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے، پھر مارے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ دوسرے بھی مارے جائیں گے۔ تو تو ہم جو ہے نا وہ پورے دنیا کو اس وبا سے بچانے کے لیے اے سمٹومیٹک پابندیاں لگائیں گے, ٹھیک ہے, سمٹم سے پہلے پابندیاں لگائیں گے. تو جو کہتے تھے کہ جی یہ اتنا خطرناک مرض ہے, اتنی خطرناک وبا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس کا شکار ہو جائیں گے, تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی جو کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے, جو کہ اصل حقدار ہے بات کے مانے جانے کا, جو کہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے, اس کی اگر تم نافرمانی کرو گے اور اس کی نافرمانی کھل کر کے کرو گے تو پھر لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ ساری انسانیت جو ہے وہ جہنم کا شکار ہو سکتی ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ جنت خالی رہ جائے گی میری, جنت میں جب تک پاپولیشن نہیں آئے گی تو جنت میری خالی رہ جائے گی, اس وجہ سے جو ہے نا وہ کافروں کو بھی جنت میں ڈال دیں گے. نہیں, اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو ختم کر کے ایک نئی مخلوق بھی پیدا کر سکتے ہیں, نئے لوگوں کو بھی لے کر کے آ سکتے ہیں. تو بھائی یہ جو اللہ کی نافرمانی جس کو گناہ کہتے ہیں, اصل انفیکشن تو یہ ہے, اور جس انفیکشن کی وجہ سے آپ صرف قبر کے پیٹ میں نہیں پہنچیں گے بلکہ اس انفیکشن کی وجہ سے آپ جہنم کے پیٹ میں پہنچ جائیں گے. اگر ایمان بچا نہ سکے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے پیٹ میں پہنچ جائیں گے, اور اگر ایمان بچا لیا لیکن گناہوں والی زندگی گزاری تو پھر جہنم کے تھرو ہوتے ہوئے جنت میں پہنچیں گے. تو جہنم کے تھرو ہونا ایک ایمان والے کے لیے قابل برداشت نہیں. وہی کہتے ہیں نا ہمارے مشائخ کہ جی ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, تو جہنم کے گڑھوں کی ویل کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے. تو اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر بتاتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے کام نہ کریں, ان سے دور رہیں, آپ کا اپنا فائدہ ہے, جہنم سے بھی بچ جائیں گے اور دنیا کی زندگی بھی جہنم بننے سے بچ جائے گی. تو یہ انفیکشن جو ہیں یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں کو نظر آتے ہیں. ہمیں تو اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے پہلے سے نہ بتائیں, سمٹمز کا نہ بتائیں, ایفیکٹس کا نہ بتائیں, اور جو نمبرز اخباروں میں شائع ہوتے تھے اتنے مر گئے, اتنے ہو گئے, اتنے پازیٹو ہو گئے, اتنے ہی ہو گیا, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم تو گھر کے اندر ہم سمجھیں گے کہ جی تو کچھ ہوا ہی نہیں, کچھ ہو ہی نہیں رہا. کوئی آ کر کے ہمیں چلتا پھرتا آ کے بولے گا, ہم کہیں گے کوئی بات, تم غلط بات کر رہے ہو, تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے تو کچھ نہیں بتا رہے. جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے کچھ نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب یہ دیر از نو انفیکشن, دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ پہلے سے نظر آتا ہے, ہمیں اگر وہ بتاتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے, اور اگر وہ ہمیں نہ بتائیں تو پھر جب بندے گرنا شروع ہوں گے, وہ شروع میں آئی تھی نا ویڈیوز چائنا میں گر رہے ہیں, وہ گرتا تھا پھر چلتے چلتے دوسرا گر جاتا تھا, پھر چلتے چلتے تیسرا, یاد نہیں ہمیں یہ ساری چیزیں, ہم بھول گئے ہیں ساری کی ساری چیزیں. اچھا سوشل میڈیا نے ہمیں وہ ہرن والی میموری والی بات آتی ہے, پھر یاد, 10 منٹ والی میموری ٹوٹل, اس کے بعد بھول جاتے ہیں سارا کا سارا. تو یہ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں, اب کہاں گئی وہ ساری ویڈیوز, مزے کی بات ہے یہ. تو بھائی بندے جب گرنا شروع ہوں گے نا تو اس کے بعد پھر ہمیں نظر آئے گا, اچھا یہ کیا ہو گیا بھائی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں نے بتایا کیوں نہیں ہمیں, پہلے سے بتا دے تو اتنے بندے نہ گرتے, ہم بھی کچھ احتیاط کر لیتے, ہمارے بھی جو ابا حضور ہیں وہ بچ جاتے, ہمارے بھی شوہر بچ جاتے, ہمارے بچوں کے باپ بچ جاتے, ہمارے معاشرے کے اتنے اہم اہم افراد تھے جن سے معاشرے کو فائدہ ہو رہا تھا وہ بچ جاتے, تو پہلے سے بتا دیتے تو بچتے, نہیں بتایا یہ ان کا قصور ہے. کہیں گے نا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کون سی مشکل بات ہے اس کے اندر سمجھنا. تو اگر اسی طریقے سے علماء ہمیں بتانا چھوڑ دیں کہ بھئی یہ جو حرکت آپ کر رہے ہیں اس حرکت کے کرنے سے روحانی انفیکشن آپ کو بھی لے ڈوبے گا اور یہ معاشرے کے اندر بھی پھیلے گا, اور پھیر کر کے بندے روحانی موت مرنا شروع ہو جائیں گے, ان کے اندر نہ اللہ تعالی کی پرواہ رہے گی نہ ان کے اندر دوسروں کی پرواہ رہے گی, بندوں کی پرواہ رہے گی, اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی بھی نافرمانی کریں گے جس کی وجہ سے عذاب اللہ تعالی کا آئے گا. عوام الناس, رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے, حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جو صائمین ہوتے ہیں روزے دار ہوتے ہیں ان کے حق میں جو بلوں کی چوٹیاں ہوتی ہیں وہ دعا کرتی ہیں, جو سمندروں کی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ دعا کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ علماء نے سمجھایا وہ اس لیے کرتی ہیں کہ جب وہ روزے والی नेकी कर रहे होते हैं तो उस नेकी की वजह से अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं जमीन के ऊपर, और उस रहमत में से समंदर की मछलियां भी हिस्सा पा रही होती हैं, बिलों की चूटियां भी हिस्सा पा रही होती हैं, इस वजह से वो रोजेदार के लिए दुआ कर रही होती हैं। तो जिस तरीके से रोजे की वजह से रहमत बरसती है, जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही होती है तो रहमत हट भी जाती है, रहमत दूर भी हो जाती है, और जब रहमत दूर हो जाती है अब वो भी मखलूक जो कि गुनाह नहीं कर रही है, उस मखलूक के भी ऊपर इस नहूसत का असर पड़ रहा होता है। छोटे बच्चे वो गुनाह नहीं कर रहे होते, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर अजाब आता है, काफिर मुसल्लत हो जाते हैं, काफिर आकर के मुसलमानों को फिर अच्छी तरीके से पिटाई करते हैं, बच्चों को बख्श देते हैं, फिर वो तो बच्चों को भी फिर काट काट करके आग में फेंक रहे होते हैं ना। कितने इतने हमारे वाकयात हैं, 20वीं सदी तो भरी पड़ी है इस तरह के वाकयात से, शुरू से लेकर के आखिर तक आप 20वीं सदी की तारीख उठा के पढ़ लें, मुसलमानों के बच्चों को कहां कहां से निकाल करके फिर काट काट करके आग के हवाले किया गया है। ये गैरतमंद मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, ये नाफरमान अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से आगे बढ़ जाने वाले मुसलमानों के यहां इस तरह के वाकयात होते हैं। खोले उठा करके देखें उस जगह की तफसीलात को जहां जहां पर इस किस्म के मामलात हुए हैं, यूरोप के अंदर भी मौजूद है, एशिया के अंदर भी मौजूद है ऐसे मामलात। तो भाई उलमा पहले से बता रहे होते हैं तो ये उनका हमारे ऊपर एहसान है कि वो इन्फेक्शन के बारे में, फितरों के बारे में हमें पहले से खबरदार कर रहे होते हैं, तो अब उनके ऊपर हम नाराज होने के बजाय हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हमें तो इन्फेक्शन नजर नहीं आते जब वो बिल्ड हो रहे होते हैं, हाँ जब उनकी आखिरी शक्ल फाइनल अल्टीमेट सूरत होती है कि जब इतना बड़ा एक फसाद हो जाता है, चाहे वो इज्तिमाई शक्ल में हो कि जी फलाने गांव को काफिरों ने आकर के सारा का सारा जला के राख कर दिया, हजारों मुसलमान बहु बेटियों की इज्जतें लूट ली, इज्तिमाई शक्ल में हमें नजर आता है इसका आखिरी फॉर्म, या इंफरादी शक्ल में नजर आती है, अखबारों के को उठा करके देखें या वैसे जो खबरें आती हैं मीडिया के ऊपर कि घरों के अंदर क्या हो गया, किसने अपनी मां को मार दिया, किसने अपने बहन भाई को मार दिया, किसने अपने कॉलीग्स को मार दिया, किसने जो है वो फलाना वाला गुनाह कर लिया, इतना बड़ा गुनाह कि जिसको कि हम हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, ठीक है। तो ये तो हमें आखिर में जाके नजर आता है ना, लेकिन डॉक्टर्स जिस तरह से इन्फेक्शन को पहले से ट्रैक कर रहे होते हैं, पहले से देख रहे होते हैं, उसी तरीके से उलमाए कराम इन फितनों को पहले से ट्रैक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये बिल्ड कैसे हो रहे हैं, कैसे लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से वो इनको कंट्रोल करने के लिए फिर एहतियाती तदाबीर बताते हैं। वो एहतियाती तदाबीर हमें बहुत बुरी लगती हैं, तो उन एहतियाती तदाबीर में भी वो हर चीज को बंद नहीं करते कि बिल्कुल जैसे घर में बंद होकर के बैठ जाओ, बाहर ना निकलो वरना फितनों का शिकार हो जाओगे, क्योंकि बाहर निकलोगे, बाहर जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं आजकल, वही बात है सहाबा कराम के जमाने की बातें और आज के जमाने की बातें क्या कोई फर्क नहीं है। सहाबा कराम के जमाने में भी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा फितना आ चुका था, जब नए लोग आना शुरू हुए थे और मुनाफिकीन की तादाद भी बढ़नी शुरू हो गई थी, मुल्हिदीन की तादाद भी आनी शुरू हो गई थी, कुरान की आयात को उन्होंने गलत गलत इंटरप्रेट करके नए नए फिरके बनाने शुरू किए थे, तो फितने तो सहाबा के जमाने में भी आने शुरू हो गए थे, लेकिन ये बढ़ते रहे हैं। और 1400 साल गुजरने के बाद इस वक्त फितनों की क्या हालत है, क्या सेम हालत है जैसे सहाबा का मामला था? क्या सहाबा के जमाने में वीडियो गेम्स होते थे? आज आप वीडियो गेम्स के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, पहले बनाते भी वही हैं, ठहराते भी वही हैं, फिर उन्हीं का कोई जो है ना वो लेबोरेटरी में बैठकर रिसर्च भी करते हैं और दुनिया को बताते हैं भी कि ये हमारे बनाए हुए वीडियो गेम्स अगर आप खेलेंगे ना तो आपके अंदर वो पता नहीं क्या डोपामाइन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसी के हमने तकरीर सुनी, डॉक्टर साहब बता रहे थे जी वहां पे मैसेच्यूसेट्स के अंदर या कहां पे रिसर्च हुई, डोपामाइन बढ़ जाता है, तो डोपामाइन जो बढ़ जाता है उनकी लैब्स के अंदर उन्होंने इसको ये केमिकल्स वगैरह को मेजर किया है तो डोपामाइन बढ़ जाता है। कहते हैं कि जी 20 सिगरेट आप अगर लगातार पी लें तो जितना आपका डोपामाइन बढ़ता है 3 मिनट के वीडियो गेम से उससे ज्यादा बढ़ जाता है, और जब इतना बढ़ता है तो फिर मुझे इतनी एग्जैक्टली याद नहीं, अभी एक दफा ही सुना था उन साहब को और गौर नहीं कर सका ज्यादा उसके ऊपर। तो तीन मिनट में जो बढ़ता है, कुछ इस तरह बता रहे थे कि भी आपकी बॉडी ना फिर इतना ज्यादा उसको क्रिएट कर नहीं सकती, यानी जो कर्व होती है, जो आपको उसकी जो तलब महसूस होती है कि अब मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और वीडियो गेम चाहिए और वीडियो गेम चाहिए, तो इतना ज्यादा फिर डोपामाइन आपका बढ़ नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो गई आपकी। जब कैपेसिटी खत्म हो गई उसको क्रिएट करने की, तो अब बॉडी को वो चीज नहीं मिल रही जो उसको चाहिए। जब उसको वो चीज नहीं मिलती है तो अब उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बिहेवियर उसका चेंज होना शुरू हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, वो गुस्से में आना शुरू हो जाता है, वो फिर अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाता है। इन रिसर्च वाले डॉक्टर साहब ने बताया कि वीडियो गेम्स का नशा आज प्रूव हो चुका है इन साइंस लैब्स के अंदर कि हेरोइन के नशे से ज्यादा खतरनाक नशा है। हम जब छोटे छोटे थे तो पाकिस्तान में हेरोइन आना शुरू हुई थी स्मगल होकर के बराबर वाले मुल्क से, तो जगह जगह जो है ना वो पुल्स के नीचे छोटी छोटी जगह के ऊपर जो है वो हेरोइन का नशा ही बैठा होता था। अजीब वो गरीब उसकी कैफियत होती थी, और वो सिगरेट जो है वो मुंह में दबा करके बिल्कुल ही जो है ना दुनिया माफिया से बिल्कुल अलग थलग बैठा होता था, और जगह जगह ये हीरोइन ही नजर आने शुरू हो गए थे। सब बड़े परेशान, ये हीरोइन कहां से आ गई हमारे मुल्क के अंदर, ये हीरोइन ची जो है वो, अब वो लड़का होता था हीरोइन पीना शुरू हो जाता था, वो अपने घर को छोड़ के चला जाता था, फिर उसके बाद पैसे खत्म हो जाते थे, वो चोरी करना शुरू हो जाता था, फिर और पैसे खत्म हो जाते थे, फिर वो आकर के घर में जाकर के मांगना शुरू होता था, और अजीब अजीब किस्म के फिर वो मुआशरती मसले पैदा होने शुरू हो गए थे। ये था हेरोइन का नशा, चर्स का नशा, और ये आज बता रहे हैं कि वीडियो गेम्स का नशा जो है वो हेरोइन के नशे से ज्यादा खतरनाक नशा है, ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं उसके। स्क्रीन एडिक्शन इतनी ज्यादा खतरनाक है, उसके ऊपर बाकायदा लोग इंस्टीट्यूशंस बना करके बैठे हुए हैं, इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी जगहों पे इंस्टीट्यूशंस हैं कि ये स्क्रीन एडिक्शन को डी एडिक्ट करने के लिए आपको रिहैब प्रोग्राम के अंदर डालना पड़ता है। बंदा पता नहीं कितने असर रिहैब प्रोग्राम के अंदर जाएगा, तब ये एडिक्शन खत्म हो गई, तब वो कुछ करने के काबिल होगा, अपने घर वालों को कुछ पॉजिटिव प्रोड्यूस करने के काबिल होगा। अब अगर किसी मौलाना साहब ने कह दिया जी बच्चों को वीडियो गेम ना खेलने दो, तो बच्चे भी परेशान, बच्चे भी मौलाना साहब के खिलाफ, और वालदैन भी, कि ये तो हर चीज पे पाबंदी लगाते हैं, वीडियो गेम से तो हमारे बच्चों के रिफ्लेक्सेस ग्रो होते हैं, रिफ्लेक्सेस बिल्ड होते हैं, वो समझे नहीं जी, रिफ्लेक्सेस बिल्ड होते हैं, बच्चा ज्यादा शार्प हो जाता है, बच्चा ज्यादा तेज हो जाता है, तेजी तेजी से जो है ना वो काम करने के काबिल हो जाता है। अच्छा हुआ घर के काम ज्यादा जल्दी से हो जाया करेंगे, पहले स्लो स्लो काम करता था, वीडियो गेम खेलने के बाद तेज तेज काम करना शुरू हो जाएगा। ये जहालत, जिनको कि हमें इल्म नहीं होता, हम इस किस्म के अजम्पशंस बना के बैठे होते हैं, तो एक्सपर्ट्स बता रहे होते हैं ना कि भाई ये जो तेजी से काम कर रहे हैं ना, ये तेजी से काम अगर कर भी रहा है, पहली बात तो ये कि बे इंतहा मिस्टेक्स करेगा, कि जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा आपको इस तेजी से काम करने से, और दूसरा ये कि जो तेजी कर रहा है ये अपने नशे की वजह से कर रहा है, नशे की हालत में ये तेजी का काम कर रहा है, तो ये आपके बच्चों को फायदा नहीं हुआ वीडियो गेम्स खेलने से, नुकसान हुआ, तो ये तो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बताएंगे ना। उसी तरीके से उलमाए कराम इन चीजों से रोकने के लिए बताते हैं, तो हमें बुरा लगता है कि जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। और ये भी बात कि हमारे नजदीक फितने भी जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड फॉर्म के होते हैं। एक तो ये ना कि जो एंड रिजल्ट नजर आता है तब हम परेशान होते हैं, अच्छा ये हो गया वो हो गया, आसमान टूट के नीचे गिर पड़ा, इतना बड़ा मसला हो गया। एक तो एंड रिजल्ट हमें नजर आता है, उसके अलावा हमें कुछ नजर भी नहीं आता, और दूसरा ये कि हमने फितनों को महदूद भी बहुत चीजों के अंदर कर दिया है, बहुत कम चीजों में महदूद कर दिया है। मिसाल के तौर पर जो दीनदार जरा सा इखलाकी तौर पर खानदानी किस्म के जो लोग होते हैं, तो उनके नजदीक फितना क्या होता है कि किसी को शूट कर दिया तो उनके नजदीक फितना हो गया, बड़ा मसला हो गया, इसने तो कत्ल कर दिया भाई, या ये सियासतदान जो करप्शन करते हैं तो वो हमारे नजदीक फितना है कि जी ये बहुत बड़ा उन्होंने मुल्क का पैसा खा लिया, और जो है वो मुल्क के बाहर जो है वो बड़े बड़े बैंकों के अंदर अपना पैसा भिजवा दिया, ये फितना है भाई, और ये हमारा नहीं है तो सियासतदानों का फितना है। और तीसरी चीज ये होती है कि जब जैसे अमरीका यूरोप जैसी जो बेहयाई है बेशर्मी है ना, जिसके अंदर जो है वो माँ बाप को जो है वो जूती के नोक पे उड़ा दिया और ऐसा कर दिया, माँ बाप को उठा करके ओल्ड पीपल्स होम के अंदर डाल दिया, और बहुत बुरा मामला किया तो ये हमारे नजदीक फितना है, बस फितना, इससे आगे कुछ और नहीं होता। हालांकि फितनों की तो बहुत सारी शक्लें जो हम अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे होते हैं, उनको वक्त नहीं दे रहे होते, उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे होते, उनकी तरबियत का मां और बाप दोनों को खुद नहीं पता होता कि तरबियत चीज क्या होती है, क्योंकि उनके मां बाप ने उनकी तरबियत नहीं करी है, उनके मां बाप ने उनकी तरबियत नहीं करी। ये तो कई नस्लों से ये मामला चल रहा है। तरबियत चीज क्या होती है, ये हमारे मुआशरे के अंदर एक गायब किस्म का कॉन्सेप्ट है। तरबियत की जरूरत ये किसी को नहीं पता, जिसको जरूरत महसूस भी हो गई उसको ये नहीं पता कि अब करना क्या है, तरबियत का मतलब क्या होता है, नहीं पता हमें। तो ये जो बेतरबियत की जो नस्लें आगे आ रही हैं, तो ये कोई फितना नहीं है हमारे नजदीक कि जी तरबियत करने के लिए हमने हवाले किन के किया हुआ है, जो कि बददीन है, जो कि बेदीन है, जो कि इंसानियत को खुदा से, दीन से दूर करने वाले लोग हैं। हमने अपने औलाद को घंटों घंटों उनके हवाले किया हुआ होता है, उन्हीं का वो निसाब पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं से वो डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हीं के वो असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं, ओढ़ना बिछोना उनका बददीन लोगों के साथ, जिनके नजदीक हया नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये फितना नहीं है हमारे नजदीक, हमारी औलाद बेदीन हो जाए, बददीन हो जाए, मुल्हिद हो जाए, बेहया हो जाए, बेशरम हो जाए, ये हमारे नजदीक फितना ही कोई नहीं, क्योंकि हमें मार कोई थोड़ी रही, अभी उसने पिटाई नहीं करी हमारी। असल में जिस दिन पिटाई करेगी ना, उस दिन हम कहेंगे हाँ जी फितना हो गया, उससे पहले नथिंग इज अ फितना, नथिंग इज अ फितना, नथिंग क्वालिफाइज एज अ फितना फॉर अस। पूरे मुआशरे के अंदर ये जो तालीमी निजाम जिसको लॉर्ड मैकॉले के सर पे हम थोप देते हैं, सारा का सारा उस एक बंदे का कसूर है। तो इस तालीमी निजाम के अंदर जो नफ्स परस्ती, जो अनानियत पैदा हो रही होती है, बस मी माई सेल्फ एंड आई, जो मेरे समझ में आएगा वो सही है, जो मेरे नहीं समझ में आएगा वो सही हो ही नहीं सकता, मैंने किसी की नहीं मानी, मैं ना मानूं, कोई एक शख्सियत को थोड़ी थी मैं ना मानूं, आज तो हर बंदा ही मैं ना मानूं, मैं किसी की क्यों मानूं, इसको हम फितना नहीं समझते। नहीं जी, ये तो बस एक इंटेलेक्चुअल किस्म का एक है, हर एवरीबॉडी हैज द राइट टू थिंक व्हाट एवर दे वॉन्ट, मेरे पास भी यह हक है मैं ना मानूं, उसके पास भी यह हक है मैं ना मानूं, हाउ कैन दिस क्वालिफाई एज अ फितना, ये तो फितना ही नहीं। तो मुआशरे के अंदर हर बंदा मैं ना मानूं, और फिर मैं ना मानूं, फिर करते करते वो कहेगा कि जी मैं ये भी ना मानूं, जिसको कि हम मानते हैं, हमारे नजदीक ये मानना बड़ा जरूरी है। इस किस्म का कपड़ा अब है ना भाई, कि जी वो डिसेंट क्लोथिंग पहनना, बस ये है जी, बस डिसेंट क्लोथिंग। व्हाट डिफाइंस डिसेंट क्लोथिंग, व्हाट इज डिसेंट क्लोथिंग, किसकी तारीफ है डिसेंट क्लोथिंग, क्या होती है? अब्बा हुजूर की तारीफ है डिसेंट क्लोथिंग, ये होती है। बेटी क्या, नहीं मेरी तारीफ में तो ये डिसेंट क्लोथिंग आती नहीं है, मैं तो डिसेंट क्लोथिंग की डेफिनेशन में किसी और किस्म की क्लोथिंग को लेकर के आती हूं। भाई आई हैव अ राइट, आई हैव अ ब्रेन ऑफ माय ओन, आई कैन डिसाइड व्हाट इज डिसेंट क्लोथिंग, हु आर यू टू टेल मी व्हाट इज डिसेंट क्लोथिंग। अब कर लो जो करना है, वो डिसेंट क्लोथिंग के चक्कर वाले जो है ना, वो थोड़े दिन की बातें उनकी सब साफ सामने आ जाएगा, फिर पता लगेगा फितना क्या होता है। मैं ना मानूं असल में फितना होता है, जब आपने किया मैं ना मानूं, तो फिर आपकी बेटी भी यही करेगी मैं ना मानूं, उसको आप किस मुंह से बोलेंगे कि बेटा मेरी मानो, मैं ना मानूं वाला तुम स्लोगन छोड़ो, मेरी मान करके जिंदगी गुजारा करो। आपका मुंह नहीं होगा, मुंह अगर हो भी गया, अगर आपने बेगैरत बन के बोल भी दिया ना कि मेरी मानो, कहे कि मैं नहीं मानती आपकी, आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले कि मेरी मानो, मैं नहीं मानूंगी आपकी, तो ये फितना नहीं है हमारे नजदीक। ये तो आजादी है, ये तो आजादी है राय है, आजादी है फिक्र है। खेलों के अंदर मकसद जिंदगी को बिल्कुल फरामोश करके खेल को जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर सवार कर लिया, मुल्क का बच्चा बड़ा औरत मर्द वो खेल के अंदर लगा हुआ है, जिस खेल से कोई वर्जिश भी नहीं हो रही, जिस खेल से कोई मकासद भी अच्छे इन्वॉल्व अच्छे हासिल नहीं हो रहे, पैसों का भी जया है, वक्त का भी जया है, सलाहियतों का भी जया है, हर चीज का जया है। नहीं जी, जब तक कत्ल नहीं होगा ना इस खेल के अंदर, उस वक्त तक ये फितना को क्वालिफाई नहीं हो सकता। जब तक स्टेडियम के अंदर चंद बंदे एक दूसरे को कत्ल ना कर दें, खून ना बहा दें, खून बहाएंगे तो शायद फितने का फतवा लग जाएगा कि जी फितना है इसके अंदर। یا یہ کہ اسٹیڈیم کے اندر جب تک جو ہے نا وہ لوگ اپنے لباس اتار کر کے اس کے بعد ناچنا گانا نہیں شروع کر دیں گے نا اس وقت تک نتھنگ از اے فتنہ، نتھنگ از اے فتنہ ہے نا. وقت کا ضیاع ڈز ناٹ کوالیفائی ایز اے فتنہ، زندگی کا ضیاع ڈز ناٹ کوالیفائی ایز اے فتنہ فور اس. اور جو بولے کہ یہ فتنہ ہے، یہ تو جی دقیانوس ہیں، قدامت پرست ہیں، ریجڈ ہیں، یہ تو ہر چیز کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں. ان کی تو ویسے ہی ان کو تو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ تو بالکل ہی آؤٹ ہیں. یہ تو بھائی وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز اٹ لیڈس ٹو بگ فتنہ. علماء کرام جو ہیں پھر اس تفصیل کے اندر جاتے ہیں. شریعت کے اندر فتنوں کے اسباب تین درجے میں ڈیفائن ہوتے ہیں. ایک درجہ کہتے ہیں اسباب قریبہ، کہ جس عمل کو کرنے سے لازماً امیڈیٹلی فتنہ ہونا ضروری ہے. ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ایکسیپشنز کی بنیاد پر آپ زندگی نہیں گزارتے. کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ ایکسیپشنز کے تحت زندگی نہیں گزارتے، آپ تو رولز کے تحت، میجورٹی کے تحت زندگی گزارتے ہیں. تو میجورٹی آف دا کیسز کے اندر اگر آپ نے یہ سبب اختیار کیا، لازمن از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو فتنہ. تو اس کو اسباب قریبہ کہتے ہیں فتنے کا. تو شریعت نے جس طریقے سے ایک عمل کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے اسباب قریبہ جو ہوتے ہیں اس عمل کے، اس کو بھی حرام قرار دیا. جو اسباب قریبہ ہیں وہ بھی حرام ہیں، اگرچہ کہ وہ والا عمل نہیں ہے. جیسے شراب پینا، جب آپ خمر کو پیتے ہیں وہ حرام ہے، اسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جانا کہ جس سے کہ لازمن یہ بندہ شراب پیے گا، وہ شراب پینا نہیں ہے لیکن اٹ ول لیڈ یو ٹو شراب فور شیور، وہ اسباب قریب ہے، وہ بھی شریعت نے حرام قرار دیا. پھر اس کے بعد اسباب بعیدہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ تفصیل اور ایگزامپلس بھی دی جا سکتے ہیں، کسی اور وقت دیں گے، پہلے بھی ہو چکا ہے اس کے اوپر بات. اسباب بعید ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے احتمال ہوتا ہے، زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ جی آپ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا دور، وہ قریب میں نہیں آئے گا، تھوڑا سا دور، فار فیش قسم کا احتمال ہوتا ہے. تو اس کو پھر مکروہ کا ایک درجہ شریعت کے اندر رکھا کہ جی مکروہ ہے، آپ ایسے اسباب سے بھی دور رہیں، لیکن وہ اسباب بعید ہوں گے. اور پھر اس کے بعد تیسرے درجے کے اسباب ہوتے ہیں جن کو اسباب ابعدیہ، یعنی بہت زیادہ دور، ابعد اسباب ہیں. تو ابعد اسباب کو مباح قرار دیا کہ جی اگر ابعد اسباب، یعنی بہت فار فیش قسم کے اسباب کے اوپر بھی اگر ہم فتویٰ دیں گے کہ نہیں یہ بھی آپ نہ کریں، تو پھر حرج پیدا ہو جائے گا، مشکل پیدا ہو جائے گی. تو ان کو مباح، پرمیسیبل ہیں. اب پرمیسیبل ہیں وہ بھی فتوے کے تحت پرمیسیبل ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی ذاتی سچویشن کے اندر، ذاتی ماحول کے اندر، ایون ابھی عدیہ بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر وہ بھی قریبہ جیسے ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے اوپر بھی اس سچویشن کے حساب سے بتانا پڑے گا کہ جی اس سے بھی آپ دور رہیں. کیونکہ اگرچہ کہ ایک دوسرے ماحول کے اندر یہ اب عدیہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس ماحول کے اندر وہ فتویٰ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ رولنگ اپلائی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس ماحول کے اندر اب عدیہ جو ہیں وہ قریبہ کے اندر آ جاتے ہیں. تو مقصد کیا ہے ساری چیزوں کا؟ مقصد یہی ہے نا کہ جی اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں. تو اب اس کے اوپر ایک اور اعتراض ہوتا ہے جی، کہ بہت زیادہ دیندار لوگ، بہت دیندار، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی بہت دیندار سے مراد کہ جی جیسے کہ نمازیں پکی، مسجد جانا پکا، حتیٰ کہ اچھا خاصا جو ہے وہ جو پردہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی اچھا خاصا کر رہے ہیں، اور پھر دین کو نافذ کرنے کی بھی محنت میں لگے ہوئے کہ دین نافذ بھی ہو جائے، حکومت آ جائے اور نظام بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے. اب ایون ایسے لوگ بھی جب علماء کے فتوے آتے ہیں نا کہ جی اس چیز سے آپ بچیں، اس چیز سے دور رہیں، تو ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض کہتے ہیں جی کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، علماء کرام، ان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت تو ہے نہیں، حکومت تو ان کے پاس ہے نہیں، اور ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، ماحول بھی جو ہے وہ اسلامی ماحول نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ بھئی یہ جو پابندیاں ہیں یہ تو حکومت کے ہوتے ہوئے پابندیاں امپلیمنٹ بھی ہو سکتی ہیں، ماحول کے ہوتے ہوئے پابندیاں جو ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ جب ماحول ہی سارا کا سارا خراب ہو چکا ہے تو پھر ان فتووں کی کیا ضرورت ہے، یا ان فتووں کی کیا ریلیونس ہے، کیا کیا پریکٹیکلٹی ہے ان فتووں کے اندر؟ یہ تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے فتوے۔ حکومت ہوگی تو پریکٹیکل ہو جائیں گے، حکومت نہیں ہے تو کیسے پریکٹیکل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے علماء کا مسئلہ ہے کہ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں دیکھتے، تو کہتے ہیں جی ان کو چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں۔ بھئی کیسے حکومت بنائیں؟ بھئی وہ کریں، حکومت والا کام کریں، احتجاج کریں، بندوقیں اٹھائیں، چڑھ جائیں سب کے اوپر جیسے وہاں چڑھ گئے تھے، وہاں مارنا شروع کر دیا تھا، لڑائی کرنی شروع کر دی تھی، ہمارے یہاں کیوں نہیں کرتے لڑائی؟ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ تو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں پچھلے ہفتے کے اندر، لیکن وہ واز ون آف دا پرابلم کہ جی ماننا اصل میں انسان کو نہیں ماننا ہوتا، اپنی چلانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ علم ناقص ہوتا ہے، ایک تو علم ناقص ہوتا ہے، مکمل علم نہیں ہوتا، کامل علم نہیں ہوتا ان کے پاس۔ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، حدیثیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، واقعات پڑھ لیے ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن کامل علم نہیں ہوتا، کمپریہنسو پکچر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مسئلہ وہی ہوتا ہے جو کہ پیچھے بات ہو رہی ہے پچھلے ہفتے سے، وہ کیا کہ ان کا عوام الناس کے حالات سے ایکسپوجر نہیں ہوتا، ان کا بہت ہائی لیول قسم کا نا اخباری لیول کا قسم کا ایکسپوجر ہوتا ہے، پرسنل لائف سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا، لوگ ان کو آ کر کے اپنے پرسنل مسئلے نہیں بتا رہے ہوتے، تو ان کو معاشرے کے اندر فتنوں کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو یہ نا اپنے محدود علم کے اوپر پورے معاشرے کے حالات کو قیاس کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی کیوں فتوے لگاتے ہیں، مولوی کیوں پابندیاں لگاتے ہیں، جبکہ ماحول نہیں ہے، جبکہ جو ہے حکومت نہیں ہے۔ تو اب یہ کریں گے کیا؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ چونکہ ہیں تو دیندار نا اور دین پہ عمل کرنا تو چاہتے ہیں نا، لیکن چونکہ علماء سے تو سننی نہیں ہے، علماء کی تو ماننی نہیں ہے، ان کے اوپر تو اعتراض کر رہے ہیں، تو اب یہ پابندیاں لگائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پابندیاں نہیں لگائیں گے، لیکن یہ پابندیاں لگائیں گے خود ساختہ، اپنے حساب سے لگائیں گے۔ تو جب اپنے حساب سے لگائیں گے تو بھائی آپ کا تو علم ہی ناقص ہے، تو اب آپ اللہ کی بتائی ہوئی پابندیوں میں سے جو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، تو پک اینڈ چوز کر کے تو آپ نے پھر اس کے اندر اللہ کا حکم اور نفس کا حکم ان دونوں کی ملاوٹ کر دی نا، یہ تو مکس اپ ہو گیا۔ جب یہ نفس اور اللہ کا حکم آپس میں مکس ہو جاتا ہے نا، تو اب اس حکم کے اندر اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کے اندر ملاوٹ کر دی ہے، شریک کر دیا ہے نفس کو، شرک کر لیا آپ نے اصل میں اس معاملے کے اندر، نفس کو شریک کر لیا ہے۔ جب نفس شریک ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ شرکت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو، شرکت کو، ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیور ہیں اور وہ پیور ہی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب جب خود ساختہ پابندی لگائی تو بھائی اس کے اندر اپنا نفس بھی شامل ہے، کیونکہ علم تو پورا ہے نہیں کہ اللہ کا حکم یہاں پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ یہ علم ہوتا تو پھر تو اللہ کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں نا، جو کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ان چار سورسز سے آتا ہے، اپنی من مرضی سے تو وہ نہیں آتا حکم، من مرضی بھی شامل کر لی، اللہ کی مدد ختم، گون، اللہ کی مدد ختم۔ اور کامن سینس کی بات کہ آپ کو انٹینسٹی کا پتہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر ان معاملات میں کیا انٹینسٹی چل رہی ہے، تو اب آپ نے جو پابندیاں لگائی ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیا کیا حالات چل رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ بگڑ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ بے شرمی، بے حیائی، بے دینی، الحاد، ایمان سے فارغ ہونا، کیا کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کو تو ایکسپوجر ہی نہیں نا ان سب حالات کا معاشرے کے۔ تو اب جو آپ نے حکم لگایا ہے تو وہ حکم جو ہے وہ اتنا سٹرونگ، اتنا زیادہ پریونٹیو نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ آپ نے سارے کلوزز اس کے اندر اپلائی نہیں کیے۔ مثال کے طور پر अभी जो वायरस का एक बड़ा मसला पैदा हुआ, तो अब कोई कहे कि नहीं जी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स लगाए हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, मैं उन पे तो अमल नहीं करूंगा। हाँ, वायरस बुरी चीज है, उससे बीमार पड़ जाते हैं, उससे मसला हो जाता है, तो मैं प्रिवेंटिव मेजर्स करूंगा, लेकिन जो मैं समझता हूं मैं वो करूंगा बस। तो अब मिसाल के तौर पर जो साइंटिफिक रिसर्च थी, जो अभी तो खैर हालात ही मुख्तलिफ हो चुके हैं ना, साइंटिफिक रिसर्च थी कि जी इस वायरस से बचने के लिए जो है ना वो N95 मास्क जो है ना वो आप पहनेंगे तो बचेंगे। अब कोई कहे नहीं, मैं वो N95 तो बड़ा महंगा होता है भाई, N95 से जो है ना वो मुझे घुटन होती है, मैं तो कपड़े का मास्क पहनूंगा। तो ये क्या है, ये पाबंदी तो आप लगा रहे हैं लेकिन खुद साख्ता पाबंदी लगा रहे हैं ना, आपको इस वायरस की इंटेंसिटी का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ये वाला वायरस जो है वो N95 से रुकेगा, ये कपड़े के मास्क से नहीं रुकता। तो अब आप बचेंगे उस वायरस की हलाकत से, वबा से बचेंगे, हालांकि आप प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे हैं, बचेंगे नहीं आप इससे। तो यही मामला उस शख्स का है कि जो कहे कि नहीं, उलमा का तो मसला ये है, उलमा का तो मसला वो है, मैं खुद से अपने दीन के ऊपर अमल करूंगा, अपने खानदान को भी दीन पे चलाऊंगा, अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैंने भी बड़ी किताबें पढ़ी हैं भाई, मैंने भी हदीसें पढ़ी हैं, मैंने भी वाकयात पढ़े हैं। तो एक तो शिरकत की वजह से, नफ्स की शिरकत की वजह से अल्लाह की मदद खत्म हो गई, दूसरा ये कि आप वो मेजर्स अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको तो उसकी हलाकत का, मोहलिक होने का पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है आपको क्या हो रहा है। वो तो एक्सपर्ट्स को पता था भाई, जो डील कर रहे हैं इस किस्म के इन्फेक्शन के साथ ना, आपको तो मुआशरे के फितनों का पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है घरों के अंदर, क्या क्या हो रहा है मुआशरे के अंदर, तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स कर ही नहीं पाएंगे, बस आप अपने आप को धोखा दे रहे होंगे, एंड दैट्स इट। इसी वजह से ऐसे लोग जो होते हैं बहुत जी, हम आप उमूमी तौर पर देख लें, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लेकिन उमूमी तौर पर देख लें जी, हमने निजाम कायम करना है, हमने जो है ना वो हुकूमत बनानी है और दीन का असल मकसद यही है कि दुनिया के अंदर हाकिमियत आला कायम हो जाए, और मौलवी लोग जो है ना वो तो कुछ करते नहीं है इस सिलसिले में। तो ऐसे लोग खुद तो थोड़ा बहुत दीन के ऊपर चल जाएंगे, औलादें नहीं आती, औलादें दीन पर नहीं आती। रूल मेजॉरिटी, आंखें खोल करके अपने चारों तरफ देख लें, मेजॉरिटी केस ऐसे ही होता है, एन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, हम एक्सेप्शन को डिनाई नहीं कर। वजह क्या होती है कि वो अपने हिसाब से दीन के ऊपर चलने की कोशिश, अपने हिसाब से पाबंदियां, औलादों को भी बचाएंगे तो वो ऐसे बचाने की कोशिश करेंगे कि जिससे वो बच ही नहीं सकते, बुरे माहौल में भी भेज देंगे, हर तरफ हर चीज भी, हाँ भी ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जब वो भी हर चीज जरूरी हो गई, ईमान तो फिर रह गया ना, फिर ईमान की जरूरत, ईमान की अहमियत तो आपने फिर आखिरी आखिरी दर्जे पे लेकर के आ गए, अब औलादें कैसे बचेंगी भाई फिर। तो इस वजह से फिर अगली नस्ल नहीं बचती, दीन के ऊपर अगली नस्ल नहीं आ रही होती, और फिर जब अगली नस्ल दीन के ऊपर नहीं आएगी, उसके बाद अगली नस्ल जो होगी वो ईमान पर ही नहीं आएगी, वो काफिर हो जाएगी, वो इलाहाद का शिकार हो जाएगी, अलल एलान अपने आप को एथियस्ट करार देना शुरू कर देगी, या किसी और तरीके से जो है वो कुफर बकना शुरू हो जाएगी, और वो काफिर हो जाएगी वो औलाद। तो अपने हिसाब से दीन पर अमल करने के ये मसले होते हैं। और फिर उसके बाद ये इतराज कीजिए, उलमा जो है वो हुकूमत क्यों नहीं लेकर के आते। तो भाई इसका दो जवाब है उसके। एक तो जवाब ये है कि उलमा क्या अकेले में अपनी हुकूमत बना लेंगे? हुकूमत तो भाई आवाम की हिमायत से बनती है ना, और उलमा, उलमाए हक का जो दीन है, जो पाबंदियां हैं इन्फेक्शन कंट्रोल वाली, फितने कंट्रोल वाली, अगर आवाम उन पाबंदियों को कबूल कर लें, उनके लिए तैयार हो जाए, तो मसला ही खत्म हो जाए सारा का सारा। मसला ही सारा ये है ना कि आवाम इन पाबंदियों को बर्दाश्त ही नहीं करते, चाहते ही नहीं है पाबंदियां। तो इस वजह से उलमा को कभी भी इस दौर के अंदर, कभी भी समझ मतलब ये नहीं है 1400 साल में, कभी भी नहीं, इस दौर के अंदर जो उलमा आपको सियासत में नजर आते हैं, अवाम उन्नास की अक्सरियत उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही होती। जब अवाम की अक्सरियत उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो वो कैसे हुकूमत बनाएंगे भाई आकर के? अवाम तो चाहती नहीं है कि इन मौलवियों का दीन आ जाए, फिर तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम फिर ये खेल कैसे खेला करेंगे, हम टीवी कैसे देखा करेंगे, हम अपनी मनमर्जी की जिंदगी कैसे, वो तो आकर के पाबंदियां लगाना शुरू कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। तो उन अवाम, उन उलमा को तो अवाम की सपोर्ट ही नहीं मिल रही होती, वो कैसी हुकूमत बनाएंगे? बंदूक के जोर पर सपोर्ट तो नहीं ले सकते ना लोगों की, मार मार के डंडा मार मार के, उतने डंडे भी कम पड़ जाएंगे उनके पास मारने के लिए। अवाम की सपोर्ट तो होती ही नहीं है इनके पास। और दूसरा क्या जवाब है कि भाई आप उलमा को मिनहैसुल जमात जो कह रहे हैं कि जी उलमा हुकूमत क्यों नहीं बनाते, मिनहैसुल जमात यानी उलमा की जो जमात है या माशरल उलमा ये हुकूमत क्यों नहीं बनाते, तो भाई इसका सादा सा जवाब एक और भी है कि ये इनका काम ही नहीं है, ये इस जमात का काम ही नहीं है हुकूमत बनाना। इनका काम तो दीन की हिफाजत है, ये तो फुल टाइम, ये आलिम की तो डेफिनेशन ही ये होती है कि वो फुल टाइम डेडिकेशन के साथ अपने आप को दीनी उलूम हासिल करने और उनको महफूज करने और अगली नस्ल तक पहुंचाने ये वाला काम करे। जैसे डॉक्टर्स का काम ये है कि वो मेडिकल साइंस को पढ़ें, उसको प्रिजर्व करें और आगे उसको सिखाएं और लोगों को मेडिकल साइंस के मुताबिक उनका इलाज करें। अब आप कहें कि डॉक्टर्स हुकूमत क्यों नहीं बनाते, भाई डॉक्टर्स का ये काम है हुकूमत बनाना, डॉक्टर्स का काम तो है कि लोगों को बताना कि भाई तुम ऐसे अपने सेहत की हिफाजत करोगे, ऐसे अपने बीमारियों का इलाज करोगे। हां उन डॉक्टर्स में से कोई एक डॉक्टर साहब जो है वो सियासत में आ जाए, उनके अंदर बड़ी सलाहियतें हों, बड़ा उनको बात करना आता हो, बड़ा उनके अंदर कायदाना सलाहियतें हों, तो वो जो डॉक्टर साहब हैं वो तो एक्सेप्शन है ना, वो रूल तो नहीं है, डॉक्टर्स की पूरी जमात तो नहीं है वो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई मौलाना साहब सियासत में आ जाएं और उनके अंदर बड़ी कायदाना सलाहियतें हों और बड़े अच्छे से जो है वो डील करते हों मामलात को और फिर मदारिस की हिफाजत की भी बड़ी तदबीरें कर रहे हों और उलमा की हिफाजत की भी तदबीरें कर रहे हो, तो भाई वो तो एक्सेप्शन है, वो तो एक पर्सनैलिटी है, वो पूरे उलमा की जमात को रिप्रेजेंट इस तरह नहीं करते कि ये पूरी उलमा की जमात क्यों नहीं हुकूमत बनाती, तो सारे मौलवी मदरसा छोड़ करके फिर उसके बाद ऐवानों में बैठ जाएंगे, मदरसा कौन चलाएगा भाई, आपके हवाले हो जाएगा फिर मदरसा, फिर तो दीन की क्या हुलिया बाट बनेगा उसके बाद दीन का, तो उलमा का ये काम भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो खामखा के ये जो एतराज है ना कि जो उलमा माहौल तो बनाती नहीं है और हुकूमत तो बनाती नहीं है, खाली पाबंदियां लगाते हैं, भाई वो बना भी नहीं सकते हुकूमत। और दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत नहीं है माहौल नहीं है तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि जो चाहो करो, जो मर्जी आए करो, कोई बताए ना कि जी ऐसे ना करो ऐसे ना करो वरना जो है माहौल और खराब हो जाएगा, ये काम तो उलमा का फिर भी रहेगा ना कि माहौल और खराब हो जाएगा इस वजह से तुम पाबंदियां अपनी जात के ऊपर तो लगाओ ना, कम अज कम अपने खानदान को तो कम अज कम दीन के ऊपर लाने की कोशिश करो ना, मन मर्जी और नफ्स के मुताबिक शैतान के मुताबिक तो अपनी जिंदगी ना गुजारो, वरना तो कभी भी माहौल नहीं बनेगा, वरना तो कभी भी इस्लामी हुकूमत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि नहीं जब तक इस्लामी हुकूमत पता नहीं आसमान से कोई टपकेगी इस्लामी हुकूमत तब जो है ना वो फतवा दें, उससे पहले हम फतवे नहीं सुनना चाहते इनसे, हुकूमत लाओ तब फतवे देना, हुकूमत नहीं लाओगे तो फतवे भी अपने पास ही रखो। नहीं, खुली छुट्टी जब हुकूमत नहीं होती तो ऐसा तो नहीं होता कि जी जो चाहो करो जो मर्जी आए करो। और आखिरी बात ये जो कि असल यानी ये सारी समझ लें सब्जेक्टिव बातें जो कि बहुत सारी हमारे ऊपर अप्लाई भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन असल इस पूरी की बारी पूरी बात का लुब्बे लुबाब क्या है, वो ये है कि उलमा का सिर्फ एक काम नहीं होता कि वो फतवे दें, क्योंकि फतवे जो होते हैं वो जनरलाइज उसूल भी होते हैं कि भाई शरीयत के अंदर ये वाला मामला जो है ना ये जायज होगा, ये वाला मामला नाजायज होगा। मिसाल के तौर पर क्रिप्टो करेंसी आजकल जो आई भी है, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी जायज है कि क्रिप्टो करेंसी नाजायज है। अब वो कुरान मजीद और हदीस मुबारक और पिछले जो उलमा ने जो बातें करी हैं और इजमा है और कयास है उन सब की रोशनी में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक हुक्म लगाएंगे कि जी ये जायज है ये नाजायज है। तो ये जो हुक्म है ये तो एक जनरल हुक्म है ना, उमूमी हुक्म है ना कि क्रिप्टो करेंसी जायज है कि नहीं नाजायज है। दीन फकत ऐसे नहीं चलता, ये दीन जो है वो सिर्फ इज्तिमाई शक्ल नहीं है कि जी इज्तिमाई तौर पर आपको एक फतवा मिल गया अब कोई मसला नहीं है अब तो आप अपनी जिंदगी गुजार लेंगे फतवे के मुताबिक। नहीं, इंडिविजुअल जिंदगी पर्सनल जिंदगी फतवों पर नहीं चलती, एक वो भी हुक्म होता है जो हर बंदे के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो रहा होता है कि जी मैं अपने हालात के मुताबिक इस फतवे पे कैसे अमल करूं, करूं या ना करूं, या मेरे लिए कोई अपने हालात की वजह से कोई एक्सेप्शन निकलती है یہ معاملہ مفتی حضرات نہیں بتا سکتے، یہ کام شیخ کا ہوتا ہے جو کہ پرسنل لیول کے اوپر اس بندے کو جانتا ہے، اس کے حالات سے، اس کی فیملی سے، اس کے ماحول سے، اس کے جاب کے ڈیٹیلز کے ساتھ وہ بندہ واقف ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس کو گائیڈ کرے گا کہ جی اگر آپ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جو کہ ابھی فتوے میں حرام قرار دیا گیا ہے، اب آپ اس سے گریجولی کیسے نکلیں۔ فتویٰ آ گیا ہے کہ یہ حرام ہے، اب میں آپ کو اس کو آپ کے لیے جائز نہیں کہہ رہا کہ نہیں آپ کے لیے حلال ہے اور یہ حلال ہو گیا، نہیں، بلکہ گریجولی آپ اس حرام سے آہستہ آہستہ کر کے کیسے نکلیں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دم سے آپ نکل جائیں گے تو آپ کا خاندان خراب ہو جائے گا اور آپ کے بیوی بچے جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے، ریبل کر جائیں گے اور آپ بھی سسٹین نہیں کر سکیں گے ان حالات کو۔ ایک دم سے جاب، جیسے بینک کی جاب ہے جی، ایک دم سے بینک کی جاب چھوڑیں گے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، ہو سکتا ہے آپ پورے ہی دین کو چھوڑ کر کے بھاری نکل جائیں۔ یہ سارا کام جو ہے یہ شیخ کے کرنے کا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اس دور کے اندر جو بہت دین پہ چلنے والے جو کوشش کرتے ہیں نا، دین پہ چلنا چلنا چلنا، دین دین دین، جیسے پٹو پٹو کھیلتے ہیں، دین دین کھیلتے ہیں ہم لوگ، دین دین کھیلنے والے، ان کے ہاں بھی صرف فتویٰ، بس مفتی صاحب اور کچھ نہیں، انڈیویجل تعلق کسی کے ساتھ نہیں، کسی کو آپ کے ذاتی حالات کا پتہ نہیں، کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، شیخ نہیں ہوتا کسی کی زندگی میں۔ تو اب دین پر بھی چلنا ہے تو فتووں کی شکل میں چلنا ہے، تو بھائی فتوے جو ہے وہ آپ کے ذاتی حالات کے مطابق کوئی تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو عمومی ایک اصولی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے نا کہ جی ماحول نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اب پابندیاں، خامخواہ کی پابندیاں، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ جو ہے نا وہ صرف فتووں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ دس از دی انٹائر دین فار یو۔ آپ کے لیے کل دین کیا ہے؟ فتوے ہیں، یا قرآن کی آیات ہیں جو کہ آپ اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں، یا حدیثیں جو بھی آپ اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں، یا فتوے ہیں۔ askimam.com، ہر چیز کا حل askimam.com، ہر چیز کا پھل جو ہے، حل جو ہے نا، دارالعلوم دیوبند کے فتوے والی سائٹ پہ چلے جاؤ بھائی، یا فلاں مدرسے کے دارالافتاء کے فتوے والے سائٹ پہ چلے جاؤ، ان کی زندگی فتوی اورینٹیڈ، یہ فتوی اورینٹیڈ آپ کی ذات میں، چونکہ آپ کو فتووں کی لت لگ گئی ہے، آپ کی ذات تک تو چل جائے گی، آپ کے خاندان تک فتوے نہیں چل سکتے۔ ان فتووں کی بنیاد کے اوپر نا آپ زندگی نہیں گزار سکتے، اور دوسرے آپ کے ساتھ رہنے والے زندگی نہیں گزار سکتے۔ بات سمجھ لیں اس بات کو۔ اس وجہ سے یہ جو ایک اعتراضی ہے نا کہ جی مولوی لوگ تو فتوی لگاتے رہتے ہیں، یہ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور 100% ہم جانتے ہیں وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی شیخ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے مشائخ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مشائخ جھوٹے نہیں ہیں، ہمارے مشائخ ایسے ہی اپنی طرف سے جملے نہیں کسنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات جو انہوں نے کری ہے نا، مضبوط دلیل کی بنیاد پر کری ہے، ایسے نہیں ہم اس کو ریجیکٹ کر سکتے۔ کیا فرماتے ہیں مشائخ؟ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مفتی لوگ نہیں ہوتے کیا اس کی زندگی میں؟ کیا وہ فتووں کی ویب سائٹ پہ جا کر کے، دارالافتاء میں جا کر کے فتوے لے کر کے نہیں آ سکتا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جس کا کوئی مفتی نہیں ہوتا اس کا مفتی شیطان ہوتا ہے؟ نہیں، جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے زوم میں نا فتووں والی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، گزار نہیں سکتا، یہ اصل میں نفس و شیطان ہی کی بات مان کر کے چل رہا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں آخر میں کہتا ہے کہ جی یہ تو مولوی لوگ اپنا کام ہی نہیں کر رہے ہیں، مولوی تو ایسے ہیں، مولوی تو ویسے ہیں، خواہ مخواہ جو ہے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا ہمیں چاہیے کہ ہم پرسنلی انگیج ہونا شروع کریں، پرسنلی اگر ہم کسی کو سننا شروع ہوئے ہیں، کوئی علماء حق میں سے ہے، مشائخ حق میں سے ہے، یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے، پہلا لیول ہے، یہ لیول ہمیں کچھ عرصے تک تو سسٹین کر لے گا دین کے اندر، زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکتا۔ یہ جو پہلا لیول ہے نا کہ آپ کسی کے بیان سننا شروع ہو گئے، کسی کی کلاس سننا شروع ہو گئے، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے، زیادہ لمبا عرصہ آپ کو رکھ نہیں سکے گا۔ کچھ دنوں کے اندر آپ شیطان کے وسوسوں، بہکاووں، بدگمانیوں کا شکار ہو کر کے کٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ سسٹین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی دین کے اندر چلتے رہیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، اور آپ کی اگلی نسل بھی دین کے اندر رہے، اس کے لیے پرسنلی انگیج ہونے کے علاوہ چارہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ پہلے سٹیپ کے اوپر بے شک کچھ عرصہ رہیں, دو تو نیچرلی پروگریشن ہے, نیچرل پروگریشن, یہ پہلے سٹیپ کے اوپر آپ کچھ عرصہ رہیں گے, بٹ یو ہیو ٹو پروموٹ یور سیلف, یو ہیو ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. آپ کو پرسنلی انگیج ہونا ہوگا, اپنے حالات بتانے ہوں گے, ان سے مشورے لینے ہوں گے, اور حالات بتانے ہوں گے, مشورے دینے ہوں گے, اینڈ یو بیٹر ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل. یہ آپ جلد سے جلد کر لیں. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اگر آپ کی اولاد ہے, آپ کی اولاد جس طرح آپ کی ایج بڑھ رہی ہے, اولاد کی ایج نہیں بڑھ رہی, جس طرح آپ زمانے کے فتنوں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, زمانے کے حالات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیا اولاد ایکسپوز نہیں ہو رہی؟ اب آپ جو ہے نا وہ آرام سے, میں جی وین مائی ٹائم ول کم دین آئی ول انگیج, آئی ول انگیج آن مائی اون ٹائم, جیسے امریکہ کے اندر بہت سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں اپنا حساب, اپنا وقت میں خود ہی متعین کروں گا, جب موڈ ہوگا تو پھر میں انگیج ہو جاؤں گا. اب آپ تو نا ٹھنڈ میں چل رہے ہیں, ابھی سن لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, آگے پوچھتے نہیں ہیں, آگے بتاتے نہیں ہیں. تو آپ تو پھر بھی چلو دین کے ماحول میں آ گئے نا, درس و قرآن سے جڑ گئے نا, بیان میں آنا شروع ہو گئے نا, تو آپ تو پھر بھی چلو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آپ جڑ جائیں گے. لیکن جب تک آپ جڑ نہیں رہے, آپ کی اولاد تو اسی اپنے ہی پیس کے اوپر, اپنے ہی موڈ کے اندر چل رہی ہے نا, تو آپ کی اولاد کو بھی تو لوگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جب تک آپ انگیج ہوں اور پھر آپ کے سامنے تفصیل کھلے, امپلیمنٹیبل ڈیٹیلز کھلیں, پریکٹیکل ڈیٹیلز کھلیں, اس وقت تک آپ کی اولاد اتنی انگیج ہو چکی ہو کسی گناہ والے راستے کے اوپر, کسی بے ایمانی والے راستے کے اوپر, کہ اب جب آپ انگیج ہو چکے ہیں, اب سمجھ میں آئے, وہ مجھے اولاد کو بھی تو بتانا تھا, مجھے اولاد کو بھی تو بتانا تھا, اس کو بھی تو اچھے ماحول کے اندر انگیج کرنا تھا, بٹ اٹس ٹو لیٹ ناؤ, ناؤ اٹس ٹو لیٹ, اب آپ اس کو پل آؤٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نا ایک ونڈو رکھی ہوتی ہے, اس ونڈو کے اندر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ آپ جلدی سے علم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز دیے علم حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کریں اینڈ دین گو ٹو دا نیکسٹ لیول. گریڈ ون کے اوپر ساری زندگی نہیں گزارنا, گریڈ ٹو پہ جانا ہے, گریڈ تھری کے اوپر جانا ہے, گو ٹو دا نیکسٹ لیول, پروموٹ یور سیلف. یہ ونڈو آپ نے ٹھنڈ کے اندر گزار دی نا, اب آپ پروموٹ ہو بھی جائیں گے تو جن کے لیے, جو آپ کے لیے اہم تھے, جن کے اوپر آپ کا بہت کچھ ڈپینڈ کرتا تھا, ان کو اب آپ نہیں نکال سکتے. تو یہ ایسا نہیں ہے بھائی, ہم بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں لوگوں کو, بھائی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کو جو ہے ڈاؤٹس ہیں, آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ پوچھ لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر کروا دیں گے. نہیں 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 جی, میں ابھی اتنا نہیں ہوں, مجھے ابھی ٹائم لے گا, ابھی تو میرا وقت نہیں ہوا, ابھی تو میں ذرا اسی. بھائی آپ کے کب ٹائم نہیں ہو, آپ کی اولاد کا ٹائم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے مسائل سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کلمات پڑھنے سے پہلے دل کی اندر نیت کرنا کہ میں اپنے تمام گناہوں سے, غلطیوں, کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ میں اب یہ گناہ نہیں دہراؤں گا, بس آپ میری مدد فرما دیجئے. اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں تو انشاءاللہ ہماری توبہ یقیناً ہو جائے گی. تو پیچھے پیچھے دہرائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے، چاہے وہ غلطی سے، کوتاہی سے، کفر و شرک کا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس سے توبہ طائب ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کلمات کے اندر ایمان کی تجدید بھی ہے اور گناہوں سے استغفار بھی ہے. جو معمولات بتاتے ہیں کل 6 ہیں، وہ بھی سن لیجئے. کہ پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ. دوسرا معمول 100 دفعہ صبح شام درود شریف پڑھ لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. نصاب میں ایک پارہ ہی ہے اس معمولات کے، اور اگر ایک پارہ نہ ہو سکے تو آدھا ہی پڑھ لیں، جتنا ہو سکے اتنی قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. ابھی ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو رمضان المبارک میں تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا ہے، تو اس کی اگر ابھی سے کچھ کوشش ترتیب شروع کر دیں گے تو رمضان المبارک میں ایک دم سے ترتیب نہیں بنانی پڑے گی. قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، تیسرا معمول. چوتھا معمول ہے وقوف قلبی، یعنی علم اور ارادے سے جان بوجھ کر کے گناہ کرنا چھوڑ دینا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بھی بیٹھ جانا اور یہ نیت کر کے آنکھوں کو بند کر لینا، سر کو جھکا لینا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی کو دور کر رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبے کی نیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد 15-20 منٹ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے دل سے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا. یہ آواز سننے کی کوشش کرنا یہ مراقبے کا طریقہ ہے. جیسے نماز کی نیت ہوتی ہے پھر اس کے بعد نماز کا طریقہ ہوتا ہے، تو اسی طرح مراقبے کی نیت ہو گئی کہ اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے، سوچ لیا کہ اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے، اب اس کے بعد اس آواز کی طرف فوکس کرتے رہنا، یہ مراقبہ، اصل مراقبہ یہ ہے. اور چھٹا اور آخری معمول ہے رابطہ شیخ، یعنی جن کے ساتھ صحیح تعلق بنایا ہے تو ان سے اپنے دین اور دنیاوی معاملات کے اندر مشورے کرتے رہنا، انگیج ہو کر کے رہنا، جیسے کہ ابھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بغیر انسان کے دین کی شیطان سے حفاظت نہیں ہو پاتی. اعمال کر بھی لیتا ہے لیکن حفاظت نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے. تو یہ چھٹا رابطہ شیخ کہلاتا ہے. یہ کل 6 معاملات ہیں. ان معاملات کو کریں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونی شروع ہوگی اور گناہوں کی نفرت پیدا ہونی شروع ہوگی، اور یہی ہمارا مقصود ہے، نیک بننا آسان ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اس فکر میں گم ہو جائیں کہ اللہ اللہ کی آواز میرے دل سے نکل رہی ہے اور میں اس کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اس آواز کی سننے کی کوشش، یہی مراقبہ ہے. اس میں تھوڑی دیر کے لیے ہوں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے رسول کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے.
کل بھی ٹکڑوں کے ان کے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی، اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے کے جہاں پہ چلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں بھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ان کے دربار کے اجالے کی رفتیں ہیں بے نہا خالد، ان کے دربار کے اجالے کی رفتیں ہیں بے نہا خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو بھی اتنی محبت کے خزینے بنا، اپنے اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ آپ جیسا ہمیں چاہتے تھے بنانا، اے اللہ ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ بیرونی رکاوٹیں ہیں یا ہمارے اندر کی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ہماری خواہشات ہیں یا اے اللہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں، اے اللہ اپنی زحمت سے ان کو دور فرما، اے اللہ نیک بننا ہماری ضرورت ہے، اے اللہ نیک بنے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اے اللہ آپ کے نظام سے ٹکرا کر کے، اے اللہ گناہوں کی زندگی گزار کر کے ہم کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں، اے اللہ ہم کہاں سکون پا سکتے ہیں، اے اللہ نہ دنیا کو سکون ملے گا، نہ آخرت کا سکون ملے گا، نہ قبر کا سکون ملے گا، نہ حشر کا سکون ملے گا، اے اللہ اس بے سکونی کی زندگی کو اے اللہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اے اللہ آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بندے ایسے بے سکون رہیں، اے اللہ آپ نے تو ہمارے لیے خیر کا انتظام فرمایا، اے اللہ آخرت میں بھی فرما کے رکھا، اے اللہ دنیا کے اندر بھی انتظام فرما کے رکھا، اے اللہ ہم کتنے بے وقوف ہیں، اے اللہ ہم کتنے نفس پرست ہیں، اے اللہ کتنے عقل کے مارے ہوئے ہیں کہ اپنے سامنے یہ موجود ہونے کے باوجود اس سے دور پلٹتے ہیں، اے اللہ دور بھاگتے رہتے ہیں، اور اے اللہ پھر بھی آپ پیچھے سے ہمیں لات لگوا کر کے جہنم میں نہیں گروا دیتے، بلکہ کتنا محبوبانہ خطاب فرماتے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے اپنے کریم مہربان اتنے رحم کرنے والے پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اے اللہ اتنی نافرمانی، اے اللہ اتنے گناہ، اے اللہ اتنی آپ کی عزت، اے اللہ عزت کو مجروح کرنا، آپ کے دین کی عزت خراب کرنا، اے اللہ آپ کے دشمنوں کو عزت دار سمجھنا، ان کو اپنی زندگی کے اندر حیثیت دینا، اے اللہ اتنا زیادہ بغاوت کے باوجود اے اللہ آپ ہمیں جہنم میں اٹھا کے نہیں پھینک دیتے، بلکہ پکارتے رہتے ہیں، پکرواتے رہتے ہیں، اپنے بندوں کو ہمارے پیچھے لگائے رکھتے ہیں، جو ہمیں بار بار آپ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، ہمارا مقصد زندگی ہمیں بتاتے رہتے ہیں، سکون کے راستے دکھاتے رہتے ہیں، اے اللہ آپ کتنے رحیم ہیں، اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں، اے اللہ آپ کتنی محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ اس کے باوجود ہم اپنی نفس کے اور شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اے اللہ انسان نما شیاطین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اے اللہ آپ کے دین کو، آپ کے قرآن کو چھوڑ کر کے، اے اللہ آپ کے دین کے اولیاء کرام کو، علماء حق کو چھوڑ کر کے، اے اللہ ہم کہاں بھاگے پھر رہے ہیں، اے اللہ اپنی زندگی گنوا رہے ہیں، اے اللہ اپنے اولادوں کی زندگی گنوا رہے ہیں، اے اللہ اپنے اولادوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اے اللہ داؤں پہ لگا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں کیوں عقل نہیں آتی، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اللہ دن تو چاہتا ہے کہ آپ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اگر سیدھے راستے عقل نہیں آ رہی، اے اللہ مصیبت کے راستے سے ہی عقل دلوا دیجئے، لیکن اے اللہ بہت ڈر لگتا ہے، اے اللہ نہ اپنے لیے یہ دعا کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی اور کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ بس عافیت کے ساتھ عقل عطا فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ تنگیوں کے بغیر، پریشانیوں کے بغیر ہی، اے اللہ آزمائشوں کا شکار کیے بغیر ہی، اے اللہ توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سیدھے راستے پہ لے آئیے، اے اللہ سیدھے راستے پہ لے آئیے، اے اللہ ہم کہاں بھاگتے پھر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے، اے اللہ زمانے کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی تو سب کچھ ہیں، اے اللہ آپ کے پاس ہی تو سب کچھ ہے، اے اللہ ہمیں اتنی سادہ سی بات سمجھا دیجئے، اے اللہ گناہوں سے توبہ کرنے کے، اے اللہ گناہوں سے توبہ کروا دیجئے، اے اللہ آج جو توبہ کے کلمات پڑے ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اے اللہ ایمان کی حقیقت میں تجدید فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا دین پرانا ہو چکا، اے اللہ ہمارا ایمان بے بوسیدہ ہو چکا، اے اللہ جو حقیقی ایمان قرآن و سنت میں موجود ہے، اے اللہ اس حقیقی ایمان کو اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ
آپ تو کریم ہیں اے اللہ، کریم تو وہ ذات ہوتی ہے جو بن مانگے بھی عطا کر دیتی ہے، اے اللہ ہم تو آپ کی توفیق سے آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہاتھوں کو ہماری غلطیوں کو تاہیوں کی وجہ سے رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایمان کی حفاظت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نسلوں کو ان کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ کسی ایک کو بھی ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ جو اب تک غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے اے اللہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں، اے اللہ جن کے عقائد مسخ ہو چکے ہیں، اے اللہ عقائد بنیادی عقائد بھی خراب ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کے دائرے میں واپس لے آئیے، اے اللہ اور جو دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایمان سے باہر کے راستے کے اوپر گامزن ہیں، اے اللہ ہمارے اس راستے کو بدل دیجئے، اے اللہ دین کے اندر کی طرف آنے کا راستہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم دوسروں کے پیچھے دیکھی میں اے اللہ غلط فہمی میں اپنے خواہشات کی رو میں بہہ کر کے اے اللہ غلط راستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں یو ٹرن کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی طرف بلا دیجئے، اے اللہ جو بھی مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو، والدین کو، اساتذہ کرام کو، مشائخ غزام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی صحتوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بار بار اے اللہ ان کی زیارت کی، ان کی صحبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ خوب فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ سے کبھی بھی محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ان کے سائے میں اپنی باقی ماندہ زندگی کو گزار دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری طرف سے جو مرحومین ہیں اے اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائیے، اے اللہ جن جو وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے رشتہ داروں میں اے اللہ والدین میں اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ کہا گیا اے اللہ اس میں جو غلطی تھی ہماری طرف سے تھی، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو اچھائی تھی وہ آپ کی طرف سے تھی، ہمارے مشائخ کی دعاؤں اور توجہات کی وجہ سے تھی، اے اللہ اس کو ہمارے علم کا اور عمل صالح کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے دین کے اوپر چلنا اے اللہ آسان فرما دیجئے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.